أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع گفتگو، عمر کی نعمت، عمر کی دولت نہج البلاغہ میں ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک سرمایہ دیتا ہے، وہ سرمایہ عمر کا سرمایہ ہے. اسی لیے اسلام میں انسان کو تاجر کہا گیا ہے، کہ انسان اس دنیا میں تجارت کر رہا ہے، یا خدا کے ساتھ یا شیطان کے ساتھ. اس کے پاس مال التجارہ اور سرمایہ وہی زندگی ہے. زندگی ہر آن ہر منٹ دے رہا ہے، اس کے مقابل میں وہ کما رہا ہے. ابھی دیکھنا ہے کیا کماتا ہے. تو بس اس کی عمر وہی سرمایہ ہے، زندگی وہی سرمایہ ہے جس کے ساتھ خدا نے انسان کو بھیجا ہے. اس سرمایہ کے ذریعے وہ سعادت دنیا و آخرت دونوں کو خرید سکتا ہے. تو یہاں پر اگر ایک انسان نے اس سرمایہ سے نہ دنیا کی سعادت خریدی نہ آخرت کی، یہ بدبخترین انسان ہوگا. یا دوسرا انسان ہے جس نے اس سرمایہ کے ذریعے دنیا تو حاصل کر لی لیکن آخرت حاصل نہیں کی، تو وہ بھی بدبخترین انسان ہے. اور وہ انسان جس نے اس سرمایہ کے ذریعے دنیا و آخرت دونوں کو حاصل کی، یا صرف آخرت کو حاصل کی، وہ خوشبخترین انسان ہے. کیونکہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، یہ امتحان کے زندگی ہے. تو اسی لیے جیسا گزر جائے سو گزر جائے گا، اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے دین کہتا ہے کہ تم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے دنیا بھی حاصل کرو، آخرت بھی حاصل کرو، لیکن اہم حصہ آخرت ہے. مولا فرماتے ہیں لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ، تمہاری جان کی قیمت صرف جنت ہے. فلا تبیعوها الا بها، جب تمہاری جان کی قیمت صرف جنت ہے تو اپنی جان کو جنت کے مقابل میں فروخت کرنا ہے. یہاں پر یہ مد نظر رکھے، جان سے مراد وہی عمر ہے، وہی زندگی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جان انسان محفوظ ہے، زندہ ہے، تا روز قیامت موجود ہے، آخرت تک ابد تک موجود ہے. پس جس چیز کو یہ انسان فروخت کرتا ہے اور اس کے مقابل میں کماتا ہے، وہ زندگی ہے، دنیاوی عمر ہے، دنیاوی زندگی ہے. اس کو بیچتا ہے، اسی سرمایہ کے ساتھ آیا ہے. مولا فرماتے ہیں اللیل والنہار یأخذان منک فخذ منہما، دن اور رات دونوں تم سے لیتے ہیں، تمہاری عمر سے لیتے ہیں، تو تم بھی ان سے لے لو. اسی طرح سے نہج البلاغہ میں اور ایک مقام پر مولا فرماتے ہیں ینقص من عمرک، تم سوچتے ہو جتنے دن گزرتا ہے تمہاری عمر بڑھ جاتی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں، یہ غلط فہمی مبتلا ہو. جتنے دن گزر جاتے ہیں اتنا ہی تمہاری عمر کم ہوتی جاتی ہے، تم موت سے نزدیک تر ہوتے جا رہے ہو. اسی لیے انسان کے پاس یہ سرمایہ ہے، بہت عظیم سرمایہ ہے. اسی سرمایہ کے ذریعے انبیاء اور ائمہ اطہار نے، اولیاء الہی نے سعادت دارین خرید لی. لیکن اسی سے غلط فائدہ اٹھایا تو شیطان کی طرح بدبخت بدقسمت ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنی اس عمر سے، اپنی اس زندگی سے بہترین فائدہ اٹھانا ہے. زندگی سے بہترین فائدہ اٹھانے کے لیے سمجھنا پڑے گا یہ زندگی ہمارے لیے سرمایہ ہے، ایک بہت عظیم قیمتی سرمایہ. احادیث میں ارشاد ہوتا ہے تمہارے جسم کی قیمت جنت ہے، تمہارے روح کی قیمت خود ذات الہی ہے، قرب خدا ہے. تو انسان اپنے ہدف کو معین کرے، اپنے مقصد کو معین کرے، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے مقصد معین کرے کہ میرا مقصد کیا ہے، میرا مقصد زندگی کیا ہے. آدمی غور کرے تو سمجھ سکتا ہے یہ دنیا اس کے تم اندر جتنی رنگا رنگ چیزیں ہیں کوئی بھی انسان کے مقصد زندگی نہیں بن سکتی، کیونکہ انسان ابدی موجود ہے. انسان کے پاس جو سرمایہ ہے ابدی سعادت کے لیے سرمایہ ہے، دنیا اس کی نسبت میں کچھ نہیں ہے. اسی لیے یہ انسان کمالات کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلے اپنا ہدف معین کرے، میرا مقصد کیا ہے. مقصد قرب خدا ہے، قرب خدا حاصل کرنا. اس میں آپ جانتے ہیں مقصد ایک اعلیٰ درجہ کا مقصد ہوتا ہے، آخری مقصد ہوتا ہے، ایک درمیانی مقصد ہوتا ہے. فرض کیجئے کہ آدمی کا آخری مقصد قوم اور ملک کی خدمت کرنا ہے، اس آخری مقصد تک پہنچنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، پی ایچ ڈی تک پہنچنے کے لیے پرائمری، مڈل، ہائی، پھر یونیورسٹی کے تمام مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. قدم بقدم اس کے مرحلے، پہلی کلاس میں چلا جاتا ہے، اس کا ہدف یہ ہے کہ کلاس کے امتحان میں پاس ہو بہترین نمرات کے ساتھ. پھر دوسرے سال میں ہدف یہ ہے کہ دوسرے کلاس کے امتحانات میں بہترین نمرات کے ساتھ پاس ہو. قدم بقدم چھوٹے چھوٹے اہداف دیے جاتے ہیں تاکہ انسان کامیابی کے احساس کرے. ہر مرحلہ پار کر لینے سے مقصد سے قدم نزدیک تر بھی ہو، کامیابی بھی کامیابی کے احساس کرے، تجربہ بھی حاصل کرے. اسی لیے اعلیٰ ایک مقصد ہوتا ہے، درمیانی مقصد. اعلیٰ مقصد قرب خدا ہے، اس اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کے لیے دین نے درمیانی مقاصد انسان کو دیا ہے. نماز ایک مقصد ہے درمیانی، جو آپ کو اعلیٰ مقصد تک پہنچا دیتی ہے. روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں درمیانی مقصد ہے جو آپ کو آخری مقصد تک پہنچانے کے لیے کارآمد ہے. اسی طرح سے دوسرا مرحلے کے مقصد معین کرنے کے بعد، میرا مقصد سعادت ابدی ہے، میرا مقصد خوشنودی خدا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے جو بھی مقصد آپ اپنائیں گے، دنیاوی مقصد بھی اپنائیں گے، اخروی مقصد اپنائیں گے، اس تک پہنچنے کے لیے برنامہ بنانے کی ضرورت ہے، نقشہ راہ کی ضرورت ہے، پروگرامز بنانے کی ضرورت ہے، منصوبے بنانے کی ضرورت ہے. کس طرح سے میں اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہوں؟ مقصد تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ کوئی اس مقصد تک پہنچنے کے لیے علم دین کے راستوں کو اپناتا ہے، کوئی اس مقصد تک پہنچنے کے لیے تبلیغ دین کے راستے کو اپناتا ہے، کوئی اس مقصد تک پہنچنے کے لیے مومنین کی خدمت کو اپناتا ہے، کوئی اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جہاد کے راستے کو اپناتا ہے، کوئی اس مقصد تک پہنچنے کے لیے سیاست کے راستوں کو اپناتا ہے. مقصد مشخص ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے طریقہ کار، حکمت عملی. چھوٹے مقاصد معین کرتے ہیں، چھوٹے مقاصد کے حصول کے لیے طریقہ کار معین کرتا ہے، حکمت عملی معین کرتا ہے. بس پہلا مرحلہ مقصد کا معین کرنا، اعلیٰ مقصد، درمیانی مقصد، پھر مقصد کے بعد اس مقصد تک پہنچنے کے لیے حکمت عملی معین کرنا. دو، اس مقصد کے حصول کے لیے، حکمت عملیوں میں کامیاب ہونے کے لیے تمام وسائل سے فائدہ اٹھانا، تمام امکانات کو روئے کار لانا، جتنے اس کے بس میں ہے سب سے فائدہ اٹھانا. اپنی شہرت، اگر کوئی شہرت ہے اس سے فائدہ اٹھانا، علم سے فائدہ اٹھانا، طاقت سے فائدہ اٹھانا، ذہانت اور ذکاوت اور قیاست سے فائدہ اٹھانا، اپنے تعلقات سے فائدہ اٹھانا. ایک عالم دین کے پاس کوئی مومن آیا قرض لینے کے لیے، اس نے کہا میرے پاس تو قرض نہیں ہے، لیکن میرا پیسہ نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک آبرو ہے، ایک عزت ہے، اسی سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں. گیا کسی پیسے والے کے پاس اور اس نے اس سے ادھار لیا، لا کر اس محتاج کو دے دیا. تو آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں تمام وسائل روئے کار لانا اس مقصد تک پہنچنے کے لیے. یہ تیسرا قدم ہے، پہلا قدم مقصد، دوسرا قدم اس مقصد تک پہنچنے کے لیے منصوبے، تیسرا قدم تمام وسائل روئے کار لانا. کربلا میں حسین فرماتے، ترکت الخلق طرا فی ہواک، میں نے سب کو چھوڑ دیا تیری محبت میں، وایتمت العیال لکی اراک، بچوں کو میں نے یتیم کر دی تیری زیارت کے لیے، مقصد معین اس راہ میں سب کچھ دے دینا. اور تیسرا مرحلہ اس راستے کی رکاوٹوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، مقصد تک پہنچنے کے جو راستہ ہے، منصوبے ہیں، ان کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کو خدا کے خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، عمر خدا کو فروخت کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم نے خدا کے ساتھ معاملہ کیا تو ہم کامیاب ہیں، اگر خدا کے ساتھ معاملہ نہیں کیا تو سمجھ لینا ہماری زندگی خریدنے والا شیطان ہے، تو نقصان ہی نقصان میں. تو اسی لیے عمر انسان کی بڑی قیمت ہے. ابھی آپ اسی دنیا میں دیکھیں، ایک سیکنڈ، ایک منٹ کار خیر کرے، ایک سچ جملہ بولے، ایک مفید جملہ بولے، ایک دو آدمی کے درمیان صلح کرائے، خلاصہ ایک منٹ، دو منٹ، تین منٹ اگر کار خیر کریں گے، اس کے معاوضے میں آخرت میں آپ جنت میں آپ کے کتنا موقع ملے گا؟ ایک منٹ کے مقابل میں ہزار سال معین نہیں کر سکتے ہیں. اخروی زندگی لامحدود زندگی ہے. میں فرضی طور پر کہتا ہوں کہ دنیا کے ایک سیکنڈ سیکنڈ کے مقابل میں اخروی زندگی کے ہزار ہزار سال سعادت. تو اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہماری اس زندگی کے ایک سیکنڈ کی اتنی قیمت ہے، تو یقیناً ہم سیکنڈ سیکنڈ کو ضائع نہیں کریں گے. جناب سیدہ کی خدمت میں کوئی آتا ہے، ایک عورت آئی، مسلسل سوال کرنے کے بعد شرمندہ ہو گئی، فرمایا میں نے آپ کو بہت تکلیف دی. تو آپ نے فرمایا، مثال دی، اگر عظیم مقدار میں جواہر، اشرفی، ہیرے، موتیاں اگر دیا جائے تمہیں، تم ان کو اٹھا کے لے جائیں گے؟ اس کی تھکاوٹ سے شاکی ہوں گے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا ہمارے لیے وہی ہے، ان کی شکایت سے ہم شاکی نہیں ہو سکتے کیونکہ عظیم معاوضہ ہمیں مل رہا. تو میں ابھی مولا امیر المومنین کے حوالے سے، آپ کے فرمائشات سے، انہیں نکات کی طرف جو آپ نے اشارہ فرمایا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ دیکھیں مولا فرماتے ہیں، اے انسان سمجھ لینا خدا نے تم کو خاص مقصد کے لیے خلق کیا ہے. ما خلق عبثا ولا ترك سدا. آپ کلمات حکمت 370 میں فرماتے ہیں، انسان کو خدا نے عبث خلق نہیں کیا ہے، مقصد کے لیے خلق کیا ہے. اس مقصد کی طرف انسان کو جانا ہے، اس مقصد کو بتانے کے لیے انبیاء اور دین بھیجا ہے تاکہ اس کے زندگی کے برنامے کو مرتب کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم اپنی عمر کے حوالے سے پریشان رہو، ہر سیکنڈ میں تمہاری عمر ختم ہو رہی ہے. لا یعمر یوما الا بحتم آخر. اگر ایک دن تم زندگی کرتے ہو تو حقیقت ایک دن کو تم نے ختم کیا ہے. یہ آپ خط نمبر 145 فرماتے ہیں، اگر آپ نے ایک دن زندگی کی تو سمجھ لینا ایک دن آپ کی زندگی سے کم ہو گئی. اسی طرح سے مولا فرماتے ہیں، تم اپنی جسم سے کام لے لو روح کے ترقی کے لیے، خدا سے قرب حاصل کرنے کے لیے. فرماتے ہیں، فخذوا من اجسادکم فجودوا بها على انفسکم. آپ اپنے جسم سے کچھ لے لو، کام کرو، محنت کرو، تھکاوٹ برداشت کرو، سختیاں برداشت کرو، اس کے ذریعے اپنے روح کی تقویت کرو، جسم کے ذریعے روح کی تقویت کرو. اسی طرح سے مولا فرماتے ہیں، قیامت کے دن بہت حسرت میں ہوں گے وہ لوگ اور سوچیں گے، یفکر فی ما افنا عمرہ، وہ سوچے گا کہ میں نے اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو کس چیز میں خرچ کیا. افسوس کرے گا جس نے اپنی زندگی کو صحیح راستے پر خرچ نہیں کیا. آپ یہ خط نمبر 109 میں یہ جملہ فرماتے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں، یا حسرتا علی کل ذی غفل ان یکون عمرہ علی حجہ. فرماتے ہیں، افسوس ہے ہر غفلت کرنے والے کے اوپر جو غفلت سے اپنی عمر کو ضائع کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہیں، اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں. افسوس کرتے ہیں مولا کہ قیامت کے دن اس کی زندگی اس کے خلاف شاہد اور گواہ بن جائے گی. اس کی زندگی بتائے گی، یہ جوان تھا، یہ کام کر سکتا تھا، کام نہیں کیا، دین سے دفاع کر سکتا تھا، نہیں کیا، مومنین سے دفاع کر سکتا تھا، نہیں کیا، اپنے گھر والوں کی خدمت کر سکتا تھا، نہیں کیا. اس کی زندگی، اس کی عمر قیامت کے دن اس کے برخلاف حجت خدا بن جائے. اسی طرح سے اس کے فرماتے ہیں، عمر میں سے بھی جوانی کی عمر بہار ہے، بڑھاپے میں اتنا کام نہیں کر سکتے ہیں. ایک سال کام جو جوان کر سکتا ہے، بوڑھا وہ کام نہیں کر سکتا ہے. جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھائے، جوانی انسان کی شخصیت کی بنیاد ہے. فرماتے ہیں، خیال رکھو، دن مسلسل گزرتے جاتے ہیں، اس کا بڑا خیال رکھو. آپ خطبہ نمبر 188 میں فرماتے ہیں، ما اسرع الساعات فی الیوم، یا خیال رکھو ہر دن میں آنات، لحظات، لمحات تیزی سے گزر جاتے ہیں. واسرع الایام فی الشہور، مہینے میں دن تیزی سے گزر جاتے ہیں. واسرع الشہور فی السنہ، سال میں مہینے تیزی سے گزر جاتے ہیں. واسرع السنین فی العمر، اور زندگی میں عمر تیزی سے گزر جاتے ہیں، جلدی سے گزر جاتی ہے. آپ قدردانی کرے، استفادہ کرے جوانی سے. آپ خط نمبر 31 میں مولا سے امام حسن مجتبیٰ کو خطاب کر کے فرماتے، بیٹا میری تو عمر گزر گئی، دنیا نے پشت کیا میری طرف، اب میں کام نہیں کر سکتا ہوں جو آپ کر سکتے، استفادہ کر اپنی جوانی سے. اسی طرح سے مولا کلمات حکمت نمبر 31 میں فرماتے ہیں، بادر الفرصت قبل ان تکون غصہ، فرماتے اپنی فرصت سے، موقع سے فائدہ اٹھاؤ، بعد میں غصہ کا باعث بنے گا، غم کا باعث بنے گا، افسوس کا باعث بنے گا. جو ٹائم آپ کو ملتا ہے 1 منٹ، 10 منٹ، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، بعد میں غصہ ہوگا، آخرت میں حساب کتاب بھی دینا ہے، اسی دنیا میں بھی پشیمان ہوں گے، ناراحت ہوں گے. جو لوگ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتے بہت خوش رہتے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں، زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جو کاہلی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ بہت سختی کے ساتھ ان کی زندگی گزر جاتی ہے. مولا کلمات حکمت نمبر 31 فرماتے ہیں، الفرصت تمر مر الصحاب، فرصتیں گزر جاتی ہے جس طرح سے، فرصتیں گزر جاتی ہے جس طرح سے بادل گزر جاتے ہیں، بادل گزر جاتے پھر واپس نہیں آتے، اسی طرح سے فرصتیں گزر جاتے، فرصتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ. دیکھیے کربلا میں جو لوگ آئے کتنے سعادت مند ہو گئے، لیکن توابین اگر کربلا میں پہنچ جاتے تو قیام حسین میں عظیم کردار ادا کر سکتے. 2000 توابین خود تو 8000 تھے، 2000 شہید ہو گئے. اگر یہ لوگ کربلا میں ہوتے تو 1 مہینہ لشکر ابن زیاد کے ساتھ مقابلہ کر سکتے تھے. نتیجے میں پورا عالم اسلام سے اہل بیت کے چاہنے والے جمع ہوتے، حکومت یزید کو ختم کر دیتے. فرصتوں کو ضائع نہ ہونا دینا ہے، موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، ایک اہم چیز ہے. فرصتوں میں جوانی سب سے بہترین فرصت ہے، اس کو ضائع نہ کریں. موت سے پہلے کی زندگی بہترین، آپ آخری لمحہ میں توبہ کریں گے، استحی دل توبہ کریں گے، آپ جہنم سے جنت کے فاصلوں کو تیزی سے طے کر سکتے ہیں. اسی لیے فرصتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. البتہ فرصت شناسی کی ضرورت ہے، بعض اوقات وقت سے پہلے اقدام کرتے. جب مولا کے پاس کوئی آیا، نہج البلاغہ میں بیان ہوتا ابو سفیان آیا، آپ فرماتے وہ آدمی جو وقت سے پہلے اقدام کرتا ہے وہ ناکام ہو جائے گا. ائمہ نے بہت سے لوگ جو قیام کرتے تھے ان سے ہی فرماتے تھے، یہ تمہارے قیام کا موقع نہیں ہے، وقت کو جاننا چاہیے. فرماتے ہیں وقت سے دیر بھی نہیں کرنا ہے، وقت سے پہلے بھی انجام دیں. موقع شناس ہونا چاہیے کہ اس، اب انسان کے پاس علم غیب نہیں ہے، یقین کے ذریعے نہیں، لیکن اپنے خدا دادی صلاحیتوں کے ذریعے پوری تحقیق کر کے، پورا مطالعہ کر کے، پورے جستجو کر کے دیکھنا چاہیے میں اس وقت سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، بہترین فائدہ اٹھائے. مولا یہی فرماتے ہیں مالک اشتر کو خط نمبر 53 میں، جو خط لکھا مالک کے نام پر معروف ہو خط، فرماتے ایاک والعجل فی الامور، جلدی کرنے سے، جلدی پنی سے اجتناب کرو، قبل اوان، وقت آنے سے پہلے جلدی نہ کرو. او تسقط فیها عند امکان، یا کام کے وقت جب ہو گیا پھر اس کو چھوڑ دو، یہ بھی نہ کرو. موقع پر چھوڑنا بھی نہیں ہے، موقع ہونے سے پہلے اقدام نہیں کرنا ہے. وقت شناس بن جاؤ، موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ. موقعوں میں عرض کے سب سے بہترین موقع کام کے لیے جوانی کا موقع ہے. مولا یہی فرماتے اعملوا والعمل یرفع، نہ صرف جوانی، اسی دنیاوی زندگی بھی سعادت حاصل کرنے کا موقع ہے. عمل کرو اس سے پہلے، عمل کرو والعمل یرفع، جب کہ تم زندہ ہو تمہارے عمل خدا کی طرف اٹھایا جا رہا ہے. جب عمل کرو گے یہ عمل خدا کے درگاہ میں پہنچ جاتا ہے. والتوبۃ تنفع، توبہ کرو جب تک توبہ فائدہ دیتا ہے، جب تک زندہ ہے تمہارا توبہ فائدہ دے گا، توبہ کرو. وہ دعا، تو اس میں دعا کرو جب دعا سنی جا رہی ہے. یہ آپ خط نمبر 203 میں فرماتے ہیں، جب تک موقع ہے، جب تک زندہ ہو، اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وقت کو، زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے تدبر کا حکم دیتے ہیں، سوچنے کا حکم دیتے ہیں. سوچو مجھے اس زندگی کو کس میں خرچ کرنا ہے، میرے عمر کی کیا قیمت ہے، سوچو صحیح معنوں میں. اسلام نے طول عمل سے، لمبی آرزو سے منع کیا. لمبی آرزو سے مراد صرف دنیا کے بارے میں سوچنا، آپ کی اصل قیمت آخرت ہے. صرف دنیا کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کوئی نیک کام نہیں کر سکیں گے. جو لوگ جانور بن گئے ہیں، جو لوگ درندہ بن گئے ہیں، جو لوگ ہر درندہ بھی پستر بن گئی، وہی لوگ ہیں جن کا مقصد زندگی دنیا ہے. فرماتے سوچو اپنے عمر سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کہ عمر کو بہترین، عمر سے بہترین فائدہ اٹھائے. تو خیال پردازی نہ کرو، بےہودہ آرزوئی نہ کرو، عاقلانہ طریقے سے عمر سے فائدہ اٹھاؤ. خدا و آخرت سے غافل نہ. لمبی آرزوئیں خیال پردازی ہے، لمبی آرزوئیں خدا اور آخرت سے غفلت ہے، لمبی آرزوئیں تدبر کے خلاف ہے. مولا خط نمبر 42 میں فرماتے، ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، طول الامل واتباع الہوا. میں تمہیں تمہارے حوالے سے، مجھے سب سے زیادہ خوف دو چیزوں سے، ایک لمبی آرزوؤں سے، دوسرا خواہشات نفسانی کی پیروی سے. یہ دونوں انسان کی انسانیت کو ختم کر دیتے، یہ دونوں انسان کو خدا سے دور شیطان کے تابع بناتے. فرماتے ہیں طول عمل انسان کو آخرت سے غافل کرتے، لمبی آرزوئیں برنامہ ریزی نہیں ہیں، خیال پردازی کے عالم میں، تخیلات کے عالم میں، شیخ چلی کے عالم میں. تو ایسا آدمی کبھی صحیح کام کے لیے، انسانیت کے لیے، دین کے لیے نہیں سوچے گا. اسی طرح سے مولا جو معروف کلمات قصار ہے نہج البلاغہ میں 148 ہے غالباً، فرماتے لا تکن ممن یرجو الآخرہ بغیر العمل. تم ان لوگوں سے نہ بننا جو آخرت کی امید رکھتے ہیں، سعادت کی امید رکھتے ہیں، جنت کی امید رکھتے ہیں عمل کے بغیر. یہ علی کا پیغام ہے، انبیاء آئے ہیں، ائمہ آئے ہیں لوگوں کے عقیدہ کو صحیح کرنے کے لیے پہلا نمبر، پھر عمل کو صحیح کرنے کے لیے دوسرا نمبر. عمل کے بغیر جنت کی توقع نہ رکھو. تجارت میں ناکام ہے، سورہ والعصر فرماتے تجارت میں ناکام ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان نہیں لایا، تمام اعمال صالحہ انجام نہیں دیا، امر معروف نہیں کیا، نہی عن منکر نہیں کیا. اس کے بعد مولا کلمات حکمت نمبر 36 میں فرماتے ہیں من اطاع العمل اساء العمل. جو آدمی لمبی آرزوئیں والا ہو، خیالاتی زندگی کر رہا ہو، عاقلانہ نہیں سوچتا ہو، وہ کام نہیں کرے گا، صرف آرزوئیں کا. آپ دیکھتے ہیں جو خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، لمبی آرزوئیں کرتے رہتے ہیں، وہ اہل عمل نہیں ہوتے ہیں. مولا اسی طرح سے خطبہ نمبر 132 سے فرماتے ہیں سابق امتیں نابود ہو گئی لمبی آرزوؤں کی وجہ سے. تم مسلمان اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس سے بچو، یعنی کیا، صرف دنیاوی مفادات کی آرزوؤں میں نہ رہو، ایک صحیح طریقے سے اپنی مقصد زندگی کو معین کرو، اس کی طرف آگے بڑھو، عمل کرو، آرزو والے نہ بنو. خود عرض کیا مولا نے فرمایا کہ اپنی زندگی سے استفادہ کرنے کے لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ کام کرو. علیکم بالجد والاجتہاد. آپ خطبہ نمبر 230 فرماتے ہیں آپ پر واجب ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. لا یدرک الحق الا بالجد. خطبہ نمبر 29 فرماتے ہیں حق تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کوشش نہیں کریں گے. جو لوگ تمناؤں کے ذریعے حق کی بلندی چاہتا ہے، حق کی برتری چاہتے ہیں، صرف دعاؤں کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، امام زمانہ کو صرف دعاؤں کے ذریعے لانا چاہتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. حق کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے. اسی طرح سے مولا اپنے ایک دوست کی تعریف کرتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ حوالہ دیا اس کی طرف، فرماتے اس دوست کی صفت یہ تھی کہ اسی وجہ سے میں اس کو بہت پسند کرتا تھا، اذا کان الجد فهو لیث غاب. یہ آپ کلمات حکمت نمبر 299 میں فرماتے ہیں جب جد و جہد کا موقع آ جائے وہ جنگل کا شیر بن جاتا تھا، اس حد تک کام کرنے والا انسان تھا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس جہد کے، عرض کیا جب آپ ہدف کو معین کرتے ہیں، ہدف کے لیے برنامہ ریزی کرتے ہیں اور تمام وسائل بروئے کار لاتے ہیں، تمام توانائیاں خرچ کرتے اس تک پہنچنے کے لیے، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں. مولا رکاوٹوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، ما انقض النوم عزائم اليوم فرماتے ہیں، یہ خطبہ نمبر 241 میں فرماتے ہیں، آپ کھاتے پیتے رہیں گے، رنگین دسترخوان پر رہیں گے، آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، صاحب عزیمت نہیں ہو سکتے، صاحب ارادہ نہیں ہو سکتے ہیں، مضبوط ارادے کے مالک ہو ہی نہیں سکتے ہیں اگر آپ کا کام کھانا پینا اور رنگین سفروں پر دسترخوانوں پر بیٹھنا آپ کا کام ہے. کھانا وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں جو زیادہ سوتا ہے، کتنے زیادہ نیند انسان کے ارادوں کو ختم کرتا ہے. ما انقض النوم عزائم اليوم، خواب نے، نیند نے دن کے ارادوں کو توڑ دیا. بہت سے لوگ ایسا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اپنے کاموں میں نظم کی ضرورت ہے. مولا کے آخری وصایا میں سے کیا ہے، اوصیکم بنظم امرکم، اور یہ خط نمبر 47 میں بھی فرمایا ہے، اوصیکم بنظم امرکم، مولا کے آخری وصایا میں بھی ہی تھا حسنین کو. اس کے بعد فرماتے ہیں برنامہ ریزی کرو. آپ یہ حکمت نمبر 16 میں فرماتے ہیں، تدل الامور للمقادر، اگر آپ برنامہ ریزی کریں گے، اندازوں کو معین کریں گے، حدود کو معین کریں گے، کام آسان ہو جائے گا. غالباً بہت ایک بڑے فوجی فاتح کے بارے میں ہے، جب اس نے کسی ملک پر حملہ کیا اور سو رہا تھا، اس کا آدمی نے آ کے اس کو جگا دیا، کہا کہ دشمن نے ایک نیا محاذ کھولا ہے، وہاں سے حملہ کیا. کہا کہ اس نیا محاذ کے بارے میں اس فائل میں لکھا ہوا ہے، اس کو لے لو، عمل کرو. اور سو گیا. جب برنامہ ریزی کیا ہو، منصوبے بنایا ہو، مسئلے پر سوچا ہو تو پریشانی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے مولا امام حسن کو جو خط لکھا 31 میں فرماتے ہیں، من التوفیق حسن تجربہ، ایک مسئلہ تجربہ ہے، تجربوں سے فائدہ اٹھائے، دوسروں کے تجربہ سے. انسان کہا جاتا ہے دو دفعہ عمر کی ضرورت ہے، ایک دفعہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے، ایک دفعہ ان تجارب سے استفادہ کرنے کے لیے. تو قیامت کے دن کہا جائے گا تمہیں کیا ضرورت تھی اس کی، دوسروں کی زندگی تمہارے لیے تجربہ کا ذریعہ ہے، دوسروں کی زندگی کے تجارب سے استفادہ کرو، دوسروں کے ناکامیوں سے استفادہ کرو اپنے کو ناکامی سے بچانے کے لیے، دوسروں کی زندگی کے اسباق سے استفادہ کرو اپنے کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے. آپ خط نمبر 31 میں امام حسن مجتبیٰ کو مولا لکھتے ہیں کہ بیٹا، میں اگرچہ سابق قوموں کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ان کی زندگی کے میں نے مطالعہ کیا ہے اور ان کے تجارب کو میں تمہارے لیے نقل کر رہا ہوں، ان کے تجربوں کو نقل کر رہا ہوں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ. اسی طرح سے مولا مالک کو جو خط لکھا فرماتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں تو صاحبان تجربہ سے تم کام لے لو، حکومت میں ان لوگوں کو لاؤ جو صاحبان تجربہ ہے. اس لیے حکومت میں عہدے دینے کے لیے تعلیم کے علاوہ تجربہ کو بھی شرط کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں من التوفیق حفظ التجربہ، تجربہ کو حفاظت، تجربہ کی حفاظت کرنا، جتنے تجربہ حاصل کیے ان کی نگہداشت کرنا توفیقات میں سے. ابھی یہ علوم تجارب کا نتیجہ ہے، بشر کے تجربوں کا نتیجہ ہے. اور ایک مسئلہ جو انسان کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے، انسان کی محنت کے راہ میں رکاوٹ ہے، غلط دوست. غلط دوست انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اسی لیے غلط دوستوں سے، کاہل دوستوں سے، عیش پرست دوستوں سے، گناہ گار دوستوں سے اجتناب کر، امر معروف کرے، نہی عن منکر کرے، لیکن ان کو دوست نہ بنائے. فرماتے لا تصحب المائق، فرماتے ہیں جاہل، بیوقوف، احمق آدمی کو اپنا دوست نہ بناؤ، فإنه یزین لک فعلہ، وہ اپنے عمل کو تمہارے لیے خوبصورت بنا کر پیش کرے گا، ویود ان تکون مثلہ، وہ چاہے گا کہ آپ بھی اس جیسے بن جائے. 293 میں یہ جملہ مولا فرماتے ہیں، کلمات حکمت. اور خط نمبر 69 میں فرماتے ہیں الصاحب یعتبر بصاحبہ، ایک دوست کو پہچاننا چاہے، اس کے دوست کو پہچان لے تو یہ ہوگا. اور ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کے لیے اپنا محاسبہ کرے. محاسبہ کا فائدہ کیا ہے؟ ایک خود مولا خط نمبر 90 میں فرماتے ہیں زنو انفسکم، تم اپنے آپ کو تولو، تولے جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو، تمہارا محاسبہ ہو جانے سے پہلے. محاسبہ کا فائدہ بیدار ہو جاتے، غفلت ختم ہو جاتی ہے، کوتاہیوں کا اندازہ ہوتا ہے، ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، اور آئندہ کے لیے انسان بیدار ہو جاتا ہے، فعال ہو جاتا ہے. اسی لیے مولا فرماتے من حاسب ربح، جس نے اپنا محاسبہ کیا وہ کمائے گا، وہ خدا کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے اس تجارت میں کامیاب ہو جائے گا. یہ آپ کلمات قصار نمبر 208 میں بیان فرماتے ہیں. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی عمر کے ہر منٹ سے، ہر سیکنڈ سے فائدہ اٹھائے، اپنی ذات کے لیے، اپنی خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور اسلام کے مفاد، اعلیٰ مفاد کے لیے اپنی عمر سے بہترین فائدہ اٹھانے کا خدا ہمیں موقع عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.